أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196-197 آخری آیات میں سے ہیں. یہ فرمایا کہ اے نبی اور اے ایمان والو, آپ کو ان کافروں کا زمین میں گھومنا پھرنا, موج مستی کرنا, عیاشی کرنا, یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیاوی زندگی کا بہت تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواهم جہنم, اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کتنی بہترین آیت ہے, اگر یہی ایک آیت ہماری سمجھ میں آ جائے تو دل پلٹنے کے لیے کافی ہو جائے. یہ کیا ہو گیا؟ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان تمام اعتراضات اور اشکالات کا جواب دے دیا جن اعتراضات اور اشکالات کی وجہ سے انسان دین پہ چلنا نہیں چاہتا. جب بھی آپ دین کو مکمل اختیار کریں گے تو دنیاوی ترقی میں بظاہر کچھ نہ کچھ پیچھے آپ کو ہونا پڑے گا. اس طرح آگے نہیں بھاگ سکتے جیسے ایک بے دین آدمی بھاگتا ہے آگے. تجارت کے میدان میں دیکھ لیں, ایماندار تاجر کی تجارت محدود ہوتی ہے اور بے ایمان کی لامحدود. خواہشات کو دیکھ لیں, دیندار آدمی کی خواہشات محدود ہوتی ہیں, محدود پیمانے پر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے, اور بے دین کی لامحدود. دنیا کی ہر لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیابی ہو جاتا ہے. جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں, جگہ جگہ رکاوٹیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ہائی وے پہ سفر کر رہا ہے اور کسی اسپیڈ بریکر کے بغیر, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کتنی رفتار سے بھاگے گا وہ اور کتنے مزے سے چلے گا وہ. چوتھے گیئر میں گاڑی ڈال کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دے گا اور بس دوڑتا چلا جائے گا. اور ایک وہ ہے جو کسی آباد جگہ پہ سفر کر رہا ہے, رش بھی ہے گاڑیوں کا, یہ بھی ڈر ہے کہ دائیں طرف سے جو گاڑی آ رہی ہے کہیں اس سے ٹکر نہ ہو جائے, لیفٹ سائڈ سے جو آ رہی ہے کہیں اس سے ٹکر نہ ہو جائے. جیسے ایک بھیڑ میں آدمی پھنس جاتا ہے, اس کو آگے جانا بھی ہے لیکن دائیں بائیں سے گاڑیاں بچا کے پھر جگہ جگہ کھڈے اور اسپیڈ بریکر بھی ہیں, ان کا بھی خیال کرنا ہے. یہ کھڈا ہے, اس سے ذرا سیدھے ہاتھ کو موڑ کے نکالنی پڑے گی گاڑی, اور یہ اسپیڈ بریکر ہے, اس پہ بریک لگانی پڑے گی آرام سے. تو وہ تھوڑی دیر میں تھک جائے گا تھوڑی دیر میں. بالکل یہی مثال دیندار آدمی کی اور بے دین کی. جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں, اگر ان کے پیش نظر یہ جذبہ نہ ہو جو قرآن نے بتایا, یہ چیزیں مستحضر نہ ہو, تو وہ تھک جائیں گے. بے دین آدمی صبح اپنی مرضی سے اٹھے گا, جب نیند پوری ہو گئی اٹھ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں, سو کے نیند پوری ہو جاتی ہے, پھر اپنی مرضی سے کھائے گا پیے گا, اس کے بعد اپنی مرضی سے ملازمت اختیار کرے گا, تجارت کرے گا. تو اس کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ مال کسی بھی طرح سے جھوٹ بول کر بیچ دے, آزاد ہے تجارت. لوگ بیچتے ہیں جھوٹ بول بول کے, جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے. جاپان کے پاکستان کے مال کو جاپان کا کہہ دیتے ہیں,
دو نمبر چیز کو ایک نمبر بتا دیتے ہیں. تاجر کا تو آج کام ہی صبح سے لے کے رات تک جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. ہمارے ایک جاننے والے نے دکان کھولی صدر میں, جینٹس کپڑے کی دکان کھولی, پینٹ شرٹ وغیرہ یہ اس قسم کا ہوتا ہے, چائنا سے کنٹینر آتے ہیں بھر کے ان کے, کھاک مال بیچتے ہیں وہاں, یہی مارکیٹ ہے اسی چیز کی. مجھے کہنے لگے کہ میرے اڑوس پڑوس میں جتنے دکاندار ہیں کوئی بھی صحیح ایمانداری سے تجارت نہیں کرتا. تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اگر میں نہیں بولوں گا جھوٹ تو ساری شاپنگ دائیں بائیں سے ہوگی, میرے پاس تو کوئی آئے گا ہی نہیں. میں اگر بتا دوں صاف طور پہ کہ یہ جو مال ہے نا یہ فلاں جگہ سے آیا ہے, یہ ایک نمبر کوالٹی کا نہیں ہے, یہ دو نمبر کوالٹی کا, اس طرح تو چل نہیں سکتا. تو میں نے ان سے ایک بات یہ کہی, میں نے کہا کہ اگر آپ کی تجارت اول تو بالکل ختم تو ہوتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو بکی جاتا ہے مال, ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہ بکے, یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا, تو کیا یہ نوبت آ جائے گی کہ بھوکے مر جاؤ گے؟ اتنا تو کما لیتے ہو نا کہ دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, دو وقت کی روٹی مل جائے پیٹ بھر کے, ہاں اتنا کیا اس سے زیادہ کما لیتے ہو؟ میں نے کہا بس یہی انسان کی ضرورت ہے, اتنا اگر مل جائے کہ دو وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے تو یہ یوں سمجھو کہ میری ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہے. زندہ تو رہ لیتا ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی کھا کے, زندہ تو پھر بھی رہ لے گا, لیکن اچھے طریقے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے جب دو وقت مل جائے, اس میں صحت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی یہ سوچ کے صبر کرو کہ میری ضرورت اللہ حلال میں پوری کر رہا ہے, مجھے اس میں جتنا مل گیا ٹھیک, نہیں تو دکان بند کر کے کچھ اور کام شروع کر دوں گا. یہ سوچنا تھوڑا مشکل کام ہے, لیکن جس نے یہ تہیا کر لیا کہ یہ دنیا دار فانی ہے, یہاں سے میں نے ہجرت کر کے جانا ہے, یہی نہیں میں نے ٹھیا ٹھکانا لگا کہ یہی نہیں بیٹھ جانا میں نے یہاں پہ, جنہوں نے دکانیں بنا بنا کے پورے پورے شاپنگ سینٹر بنا لیے وہ کون سا یہی بیٹھے ہوئے, وہ کچھ لا کر چلے جاتے ہیں, مرمرا جاتے ہیں, کون سا یہ سب چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں. تھوڑی دن کی زندگی ہے, اس میں کوئی اچھا کھا لیتا ہے, کوئی تھوڑا سا کم درجے کا کھا لیتا ہے, باقی سب جا کے حساب کتاب برابر. قبر میں جا کے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ اچھا کھا کے اچھے کھانے والے کی لاش ہے, یہ بےچارا جو کی روٹی کھا کے مرا تھا. یہ قبر میں جا کے جتنے کیڑے اچھے کھانے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں, اتنے ہی کیڑے غریب آدمی کی لاش پہ بھی ہوتے ہیں. تھوڑے دن کی زندگی, دیندار تھے ماشاءاللہ, ان کی سمجھ میں بات آ گئی, انہوں نے اسی طرح تجارت کی, لیکن اللہ نے اس میں اتنی برکت دی. اس وقت کے بعد تھوڑی تو آزمائش ہوتی ہے, اس کے بعد لوگوں کو خود یقین آ جاتا ہے کہ یہی چیز وہاں سے لے رہا تھا تو اس کو ایک نمبر کہہ رہا تھا, اس سے بتا رہا تو یہ صاف بتا رہے کہ دو نمبر. تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ آہستہ, سال بھی لگ سکتا ہے, دو سال بھی لگ سکتا ہے, اس میں لوگوں کو سمجھ میں خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج اللہ تعالیٰ ان کو اس دکان سے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے کھلا رہے ہیں, ایسے ہی جیسے بلکہ دوسروں سے زیادہ ہی کھلا رہے ہیں, اور ضمیر بھی مطمئن ہے. ورنہ حرام کھانے والے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے کہ ضمیر اس کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے, اور پھر وہ اور بھی غلط کاموں کا سوچتا ہے, کہتا ہے جب یہاں میں ڈنڈی مار سکتا ہوں تو یہاں بھی جھوٹ بول دو, یہاں بھی جھوٹ بول دو. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور جھوٹے آدمی کے بھی پاؤں نہیں ہوتے, اس کی کوئی بریکیں نہیں ہوتی. ایک دفعہ یہاں جھوٹ بولے گا, پھر اور بھی, پھر اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنی بہنوں سے, ہر ایک سے جھوٹ بولتا رہتا ہے. ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے, یہ اتنی گندی عادت ہے, اتنی گندی عادت ہے. میں آپ کو اپنا معمول بتاؤں, سو مارنے کے لیے نہیں, جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, جو حدیث اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا کہ بچے سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے کبھی, بچے سے بھی جھوٹ نہ بولے. اس لیے کہ زبان ایک دفعہ آدمی گھما دے نا غلط, تو غلط بیانی کی پھر عادت پڑتی ہے اس کو. پہلی مرتبہ جھوٹ بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ جھوٹ بولے گا تو آئندہ جھوٹ بولنا ذرا آسان, پھر دوبارہ جھوٹ بول دیا تو اور آسان. ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا ضمیر اسے ملامت ہی نہیں کرتا. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ یکتب عند اللہ کذابا, اللہ کے ہاں وہ کاذب نہیں بلکہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب کا مطلب جھوٹا آدمی, جھوٹا, وہ گالی بن جاتی ہے, اس کا نام یہ پڑ جاتا ہے جھوٹا. آج بچوں سے کتنا بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی پھر اپنے والدین کو جھوٹ بول کے بےوقوف بنا دوں, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. بچپن سے وہ سیکھتا ہے اپنے والدین کو دیکھ. میری عادت ہے اگر کوئی بچہ یا بچی کوئی چیز مانگے میں نہیں دوں اس کو, تو وہ پھر بچے مجھ سے کہتے ہیں اچھا پھر کل پیسے دے دینا آپ ہمیں. اگر میری دینے کی نیت نہیں ہوتی میں کبھی وعدہ نہیں کرتا کہ نہیں دوں کہ میں دے دوں گا. حالانکہ ترخانے کے لیے بہت آسان ہے, ان کو کہہ دو ابھی نہیں کل دے دیں گے آپ کو یہ چیز. یا یہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہے میں نہیں دینا چاہتا وہ کھلونا, اگر وہ کہتا ہے نا کہ وہ بچے بعض دفعہ کہتے ہیں ابو کل دے دینا آپ چلو ابھی نہیں, تو عام طور پہ والدین جھوٹ بولتے تھے چلو کل دے دیں گے. کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ ابھی تو ٹہلاؤ, اس کو کون سا کل یاد رہے گا, اس کو کون سا کل یاد رہے گا. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اس کو یاد رہے نہ رہے ہماری زبان تو بہرحال غلط ہو جائے گی, ہم کیوں بولے اس کے سامنے کل دیں گے. چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے کسی اور طرح سے ٹوپی کرا دوں گا سیم, کسی اور طرح سے کچھ دائیں بائیں معاملہ کر دوں گا, یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو یہ چیز کل دلا دوں گا جبکہ میری نیت دلانے کی نہ ہو. کیونکہ اس میں تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے بچے کی شرارت, لیکن بچے کو یقین آ جاتا ہے کہ ہمارا باپ جھوٹ نہیں بولتا, یہ یقین آ جاتا ہے بچے کو. اور اگر کبھی آپ کی نیت ہو دلانے کی, آپ کہہ دیں کہ میں دلا دوں گا, تو بچے کو پتا ہوتا ہے آپ تسلی کر کے بیٹھ جاؤ اب لازمی ملے گی یہ چیز کل, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ابا نے وعدہ کیا ہو اور پھر وہ نہ دلائیں. خواتین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کے سامنے جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں, اور مردوں کو بھی چاہیے. تو تاجر کی جھوٹ بول بول کے ایسا اس کی تاجروں کی آپ زبان دیکھیں ایسی, میں نے اکثر تاجر 100% کی بات نہیں کر رہا, اکثر تاجر ایسے دیکھے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا, اعتماد اٹھ گیا ہے کہ یہ کوئی بھی بات سچ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. صرف تجارت کے معاملے میں نہیں, ہر بات میں اعتماد اٹھ جاتا ہے, ہر بات میں ان کا کیا بھروسہ کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہے یا ایسی لفاظی کر, بالکل اعتماد اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح لفاظی کر کے بات کو گول گول گھما کے ساتھ دوسرے کی جیب سے پیسہ نکال سکتے ہیں, اگر ہم عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور صحیح بات کر کے بات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں روزی نہیں کھلا سکتا. یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کی کمی کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بھائی جب جہاں شریعت نے بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, وہ تو علماء سے پوچھا جائے کون سے مواقع ہیں, ابھی وہ چونکہ موقع نہیں ہے اس موضوع پر بیعت کا, اس لیے میں وہ تفصیل مل جاؤں گا. بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, وہاں پھر انسان بول سکتا ہے. بعض دفعہ تاجر کو بھی اجازت ہے جھوٹ بولنے کی, مجبوری ہے, کوئی مجبوری سے آپ وہ مجبوری نہ سمجھیں جو جس کو آج عورت مجبوری کہا جاتا ہے, تو ایک الگ جو الگ موضوع ہے الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن عرض یہ کرنا ہے اس وقت, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نافرمانی سے بچنا اور اس معاملے میں جو ہے حلال پہ قائم رہنا یہ بہت مشکل ہے, یہ اسپیڈ بریکر ہے. ایک ہوتا ہے نا تاجر بے لگام چلتا چلا جا رہا ہے, تو میں جو مثال دے رہا تھا کہ نافرمان آدمی صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی اپنی منمانی کی زندگی رات تک گزارتا ہے, جہاں سے پیسہ آ جائے جہاں سے میری خواہشات پوری ہو جائیں. فرما بردار آدمی سب سے پہلی تو اس میں یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا, اسے ایک مخصوص وقت پہ لازمی اٹھنا پڑے گا, جلدی سوئے یا دیر سے سوئے. یہ اسپیڈ بریکر آ گیا, اس کی زندگی کی گاڑی چلتی جا رہی تھی, اسپیڈ کے ساتھ اس پہ پابندیاں لگا دی گئیں کہ نہ 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 اب تمہاری نہیں چلے گی اب اللہ کی چلے گی, اب اپنی نیند کو قربان کر دو, حی علی الصلاح آ جاؤ نماز کی طرف. پھر وہ دکان پہ جائے گا دفتر جائے گا تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق کو مکمل وصول کرتے ہیں لیکن ان کے ذمے جو کام لگایا جائے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کوتاہی کرتے ہیں. بے دین آدمی آفس گورنمنٹ کا ملازم ہوگا تو لیٹ پہنچے گا, حاضری پوری شروع ہی لگا دے گا, اپنا کام کر کے نہیں دے گا, کرسی پہ پڑا ہوا سوتا رہے گا, تنخواہیں اور گورنمنٹ سے بینیفٹس جو ہے وہ سارے حاصل کرے گا. یہ بالکل اس آیت کا مصداق ہے, تباہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق پورا نہیں دیتے, وصول کرنے میں مکمل تنخواہیں گن گن کے ایک ایک نوٹ دیکھتے ہیں جالی تو نہیں ہے, حکومت میں جو سہولتیں پوری مل رہی ہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں حاضری پوری لگائیں گے اور جو ہے وہ کام کریں گے نہیں وہاں بیٹھ کے, یا پرائیویٹ ادارے میں بھی کوئی ملازم ہو تو کام تو وہ کرنا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے, دیندار بھی نہیں کر رہے بے دین بھی نہیں کر رہے, سارے سوتے رہتے ہیں, پوری قوم ایسا لگتا ہے کہ سوتی ہوئی قوم, چند ایک لوگوں کو جو مہنگی نظر آئیں گے آپ کو باقی اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، پروفیسر سو رہے ہیں، ٹیچر سو رہے ہیں، تھانے میں جائیں گے تو پولیس والا سو رہا ہوگا، ایس ایچ او صاحب سو رہے ہیں، کونسلر صاحب سو رہے ہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک کونسلر تھے، ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا تھا محلے میں. لوگوں نے دوسرے محلے کے لوگ جلوس کی شکل میں کونسلر صاحب کے گھر آئے. یہ وہ کونسلر بیچارے بڑے نہیں تھے، ایک میں صرف مثال دے رہا ہوں. وہ ظاہر ہے کسی انسان کے سونے کا بھی تو کوئی ٹائم ہوگا نہیں ہوگا، یہ تھوڑی کہ وہ انسان ہے تو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے جاگتا رہے. لوگ بھی پھر وہ پانی کا مسئلہ ان بیچاروں سے حل بھی نہیں ہو رہا تھا، میں صرف ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ لوگ آئے اور وہ جو ہے نا جب دیکھا کہ کونسلر صاحب سو رہے ہیں تو کسی نے بہانہ کر دیا کہ کونسلر صاحب سو رہے ہیں وہ جان چھڑانے کے لیے، تو پورے محلے میں چوکنگ کر دی، خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں پورے محلے. اب یہ تو حقیقت تھی یا مذاق تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن من حیث القوم حالت ہم سب کی ایسی ہے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے وقت سونے کی کوشش کرتا ہے. آپ جائیں نا ڈاک کے محکمے میں چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں نا جو بل جمع کرانے کے لیے، تو بجائے کام کی طرف توجہ دینے کے کوئی اس کے پاس آگے بڑھ جائے گا تو اس سے باتیں شروع کر دے گا. بھائی آپ کو یہاں کام ہے، آپ میرا کام نمٹائیں. نہیں جی، وہ پہلے اپنے دوست کو نمٹائے گا، اس سے باتیں کرے گا، فارغ بیٹھا ہوگا تو آپ کا کام کر دے گا. جہاں سختی ہے وہاں تو پابندی ہے، جہاں سختی نہیں ہے تھوڑی سی ڈھیل دے دی گئی وہاں ہر آدمی خوش بن جاتا ہے، لیکن تنخواہ پوری گن کے لیتے ہیں. تو بے دین آدمی کو یہ کام سارے کرے گا، اپنی مرضی سے چلتا رہے گا. دیندار آدمی کہے گا سختی ہے یا نہیں، اللہ نے یہاں مجھے بریک لگا دی. اللہ نے کہا ہے تو اگر دیر سے پہنچا تو جلدی کی حاضری نہیں لگا سکتا، وہاں لیٹ حاضری لگانی پڑے گی، اور تنخواہ میں پوری نہیں لے سکتا اگر میں کام مکمل نہیں کر کے دیتا. تو یہ پابندی تو زندگی بےچارے کی بڑی ٹف ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میرا خیال ہے، شاید میں غلط باتیں کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ. آپ اتنے کے بعد بیان ہو رہا ہے تو غلط غلط باتیں کر رہا ہوں. مشکل ہو جاتی ہے زندگی. اس کے علاوہ پھر ایک مشکل تو جس سے آج ہر مرد گزر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، وہ یہ کہ دیندار آدمی آزاد گھر سے باہر نکلتے ہی خواتین بے پردہ بہت گھوم رہی ہے. دفتروں میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوان لڑکی بیٹھی ہوگی. بے دین آدمی کو تو آج تنخواہ نہ بھی دے تو بھی کوشش کرے گا آفس کو چلا ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ گھر میں بیوی دیکھنے کو ملے گی، وہاں پر کوئی نیا چہرہ نظر آئے گا، ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ کال سینٹر میں خاص طور پہ گپ شپ ہی ہو جائے گی. دیندار آدمی یہاں بھی پابند ہے، اپنی آنکھوں کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا، زیادہ فری نہیں ہو سکتا. ضرورت کی بات کرے گا، ہاں بھائی میڈم ٹھیک ہے، آپ کو جو کام دیا تھا وہ آپ نے کر لیا، یس اور نو میں جواب دو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت. جو دیندار ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں، مجبوری میں اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی خاتون ہے تو بس وہ ضرورت کی ہے، یس اور نو میں جواب چاہیے. اور اگر بے دین ہوگا تو کہے گا یس اور نو میں نہیں، تفصیلی جواب، ٹھیک ہے، تفصیلی جواب چاہیے مجھے پوری تمہید کے ساتھ. صدق اللہ العظیم بھی ہوا کہ پوری تفصیل کے ساتھ حمد و ثنا کے بعد، درود شریف کے بعد پوری ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا جائے. تو دیندار آدمی، دیندار نوجوان جو ہے یہاں بھی کافی پریشان ہوتا ہے. ہوتے ہیں لوگ خون بھی آتے لوگ ایک مشکل میں پھنس گئے، تو اس کے بعد پھر نماز کے وقت پہ دکاندار ہے رش لگا ہوئے تو نماز بند، دکان بند کر کے جانا، نماز کی طرف چلے جاؤ. پھر نماز کے بعد جو ہے پھر اثر کی سردیوں میں تو ایسے ٹھکاک ٹھکاک نمازیں آتی ہیں. اثر سے جو نمازوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے، وہ ہمارے نانا جو تھے امام تھے مسجد کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ماشاءاللہ عمر تھی ان کی 99-100 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور بڑے صحت مند تھے. تو میں بھی بچپن کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی رہنے کے لیے آ گیا. تو اب وہ سردیوں کے رمضان تھے، دسمبر کا روزہ تھا، پنجاب کی بات ہے یہ، تو بہت ہی دن اور زیادہ مختصر تھے، پنجاب میں کراچی سے بھی تھوڑا زیادہ دن مختصر ہوتا ہے سردیوں میں. اب وہ رمضان میں انہوں نے افطاری کے لیے بیٹھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ بیٹھے تو ان کو پڑھنی پڑے گی، مولویوں میں آگے پھنس گئے. اب افطاری کی تو امام ہمارے نانا صاحب نے کہا چلے نماز کے لیے، سر آدھی افطاری چھوڑ کے نماز کے لیے ابھی پہلے، ہاں عصر سے پہلے آئے تھے تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے ہیں، تو تھوڑی دیر میں مغرب کی نماز اب پڑھ گئے ہیں. تو پھر عشاء، جب عشاء کا ٹائم آیا تو ہنسنے لگے، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے نکلنا بڑا پریشان کیا. یہی اصل تو سارا سیٹ اپ ہی مولویوں کے ہاتھ میں, ادھر لے آؤ پھر لا کے پھر واپس پھر واپس وغیرہ. ہم تو یونیک ہیں, اپنے تو کسی کام کے ہیں, مذاق کر رہے تھے وہ. تو حقیقت بھی ایسا ہی ہے, پابندی در پابندی, پابندی در پابندی, رکاوٹیں در رکاوٹ. تو حقوق کی ادائیگی کی ایک طویل فہرست ہے, طویل فہرست ہے. اسلام کا حکم ہے باپ سے دوست کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کیا جائے, جبکہ دل یہ چاہتا ہے کہ دوستوں سے اچھا سلوک ہو, بوڑھے باپ کو جواب دیا جائے, اس سے بدکلامی کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دوست سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کے کام آئے گا, آپ کی دوستی مضبوط ہوگی. باپ سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ تو جو کرنا تھا اس بیچارے نے کر لیا, وہ کیا بگاڑ لے گا آپ کو, تو بوڑھا ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے, سسکیاں لے رہا ہے. شریعت کہتی ہے دوست سے جھگڑا کر لو اتنا برا نہیں ہے. باپ کے سامنے ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما, اف نہیں کرنا ان کو کسی بات پہ, جھڑکنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے ان کو کسی بات. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے نفرت سے کہا جاتا ہے نا ہٹو, ارے اس طرح جو بات کی جاتی ہے نا, جیسے ایک آدمی اپنے ملازم کو ڈانٹتا ہے کسی بات کو, اس یہ لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَفِّقْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. تمہاری باڈی لینگویج سے اور تمہاری چال ڈھال سے اور کھڑے اور بیٹھے ہونے کے اسٹائل سے پتا چلے کہ تم غلام ہو, یہ سردار ہیں. لب و لہجہ بھی ایسا ہو اور ظاہری شباہت بھی ایسی ہو. سینہ اکڑانے کی, تکبر کی قطعی اجازت نہیں ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. یہ بڑی پابندیاں ہیں, مشکلات پیش آتی ہیں. انگریز چونکہ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتا ہے, جیسے وہ چیزیں کھاتے ہیں کولیسٹرول فری, تو زندگی گزارتے ہیں ٹینشن فری. کہتے ہیں جیسے گھی میں تیل میں کولیسٹرول کا ہونا, وہ کہتے ہیں اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا زندگی میں ٹینشن کا ہونا خطرناک ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی چار دن کی ہے, گل گپاڑوں میں اڑانا چاہیے. بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کی ٹینشن یہ برداشت نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے ٹینشن فری زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے کولیسٹرول فری کے لیے ہوتا ہے نا کہ تیل سے کولیسٹرول نکال دو پروسیس کے ذریعے, تو ٹینشن فری کی زندگی ایسے گزرے گی گھر سے والدین کو نکال دو. کیا خیال, بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو نکال کے اولڈ سینٹر میں داخل کر دو, گھر میں جو ہے نا جوان بیوی ہوگی, اپنے بچے ہوں گے, مزے سے زندگی گزرے گی, ساس سسر یہ سارے مصیبتیں یہ ٹینشن ختم. اور پھر بیوی بھی کسی حد تک ٹینشن دیتی ہے انسان کو, بیوی بھی ٹینشن, وہ بھی دیر سے آئیں گے پوچھے گی کہاں سے آ رہے ہیں, ہم تو انہیں چکروں میں بےچارے مسلمان پھنسا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو شادی سے پر کتنے لوگوں نے عتیفے بنائے ہوئے, شادی ہو گئی تو ایک کبھی کوئی کیا کہتا ہے, کبھی وہ ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو دفنا کے آ رہا تھا تو جیسے بجلی کڑکی نہ کہہ رہے پہنچ گئی, وہاں بھی کڑک ہی رہی ہے جا کے. ایک آدمی جو تھا نا اس کی, یہ سب ہمارے یہاں کے لطیفے, انگریزوں کے یہاں نہیں ہے لطیفے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو ایسا ٹینشن فری کر دیا کہ بیوی کی ٹینشن کی زندگی سے نکال, جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرو, اگلے دن کے لیے کسی اور گرل فرینڈ کو ڈھونڈو, نائٹ کلبوں میں جاؤ, خرچہ پانی کب آ رہے ہو کب جا رہے ہو ایسی کی تیسی تمام. لہذا نہ اس کے مرنے کی غم نہ اس کے ملنے کی خوشی, اور بچوں کی ٹینشن تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں. بچے تو گورنمنٹ کے پیکجز کے تحت پیدا ہوتے ہیں, جیسے ہمارا ایزی لوڈ کا پیکج ہے, یو فون کے الگ پیکجز ہیں, تو ان پیکجز کا فائدہ اٹھا کے, تو وہاں بھی بچوں کا پیکج ہے, جس کے چار بچے ہو گئے تو اسکول کی تعلیم فری, اس قسم کے پیکجز ہیں وہاں. کیونکہ بچے کی شرح پیدائش ہی ختم ہوتی جا رہی ہے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, تو ان کے یہاں پیکجز تین ہو گئے تو پھر یہ الاؤنس دیے جائیں گے. عورتوں کو بڑی سہولتیں ہیں جس عورت کے بچہ پیدا ہو جائے. برطانیہ میں عورت کے اگر بچہ پیدا ہو, اگرچہ حرام ناجائز بچہ بھی ہو, تو اگر وہ عورت اس بچے کو پالنے کے لیے تیار ہو جائے تو گورنمنٹ اس کو بچے کا خرچہ بھی دیتی ہے, ایک فلیٹ بھی دیتی ہے. انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ میں فلیٹ آسان کام نہیں ہے خریدنا, فلیٹ بھی ملتا ہے اس کو, گھر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی بچہ پال رہی ہے ماشاء اللہ, اتنی نیک خاتون کہ قوم کو ایک پلا پلایا بچہ دے رہی ہے. تو یہ ساری وہ پیکجز کے تحت وہاں پر بچے ہو رہے ہیں, تو وہ ٹینشن نہیں لیتے ان چیزوں کی. تو ہمارے ہاں یہ درجنوں ٹینشن ہے. وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کی بیوی مر گئی, وہ مری نہیں تھی, سکتا ہوا تھا اس کو. یہ لطیفہ میں نے اپنے والد صاحب سے کئی دفعہ سنا, اس لیے کئی دفعہ بیان کرتا ہوں اس کو. ہمارے والد صاحب بڑے مزاح والی طبیعت کے تھے, گھر میں جب بیٹھتے تھے تو ناک مونی چڑھا کے بیٹھتے تھے, بڑے اچھے طریقے سے بیٹھتے تھے, تو لطیفے بہت سناتے تھے. تو ایک دفعہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کی بیوی مر گئی, تو وہ جو ہے نا مری نہیں تھی, اصل میں اس کو ہوا تھا سکتہ, مری نہیں تھی, وہ لوگ سمجھے مر گئی. تو
جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کی سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک کھمبا آیا اس سے ٹکر ہو گئی چارپائی کی، تو وہ ایک دم گوشت میں آئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، بارہ چلا لے آیا ٹھیک ہے بھائی. دوبارہ جب اس کا حقیقت میں انتقال ہوا تو جب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے تو سب کہہ رہے ہیں کلمہ شہادت پڑھے، اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی کھمبا بچا کے، بھائی ذرا کھمبا بچا کے، پچھلی دفعہ تو ہو گیا تھا، کھمبا بچا کے جانا. تو یہ ہمارے یہاں لطیفے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آدمی پھنس جاتا ہے، ایک مشکل میں آ جاتا ہے، ساری زندگی کما کے اس کو بھی کھلاؤ، پھر اس کی اولاد کی بھی تربیت کرو، پھر بچیاں جوان ہوتی ہیں ان کی شادیوں کی فکر ایک مستقل ایک مسئلہ بن چکی ہے، باپ نہیں ہو تو بھائیوں پہ یہ ساری ذمہ داری، بہنوں کی شادیاں کرنا، شادی کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ دی، پھر یہ کہ بہنوں ہی صحیح سلوک کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بہنوں ہی بھی آج کل ایسے ایسے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ وہ ایک عذاب بن جاتا ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے نہ کرتا شادی تو گھر میں بیٹھنی بھی زیادہ اچھی تھی، یہ کم بہت اس قسم کا مل گیا، نہ خرچہ دے رہا ہے، زیور بیچ بیچ کے کھا رہا ہے، جو مہر دیا تھا نا وہ بیچ بیچ کے کھا رہا ہے، جہیز پی جاتے ہیں، وراثت بھائیوں سے جو وراثت ان کی بہنوں کو ملتی ہے وہ شوہر بہنوں ہی کھا جاتا ہے، بہنوں ہی آ رہے ہیں وراثت مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ تو اس کی بیوی کا حق ہے، اس کا اس سے کیا تعلق. تو یہ پھر ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری ٹینشنوں کا واحد حل کیا ہے؟ پیدا ہی نہ کرو. اور پیدا نہ کرنے کا بہترین حل یہ کہ شادی نہ کرو، ایسے ہی رہو، گورنمنٹ پالے گی جو کچھ بھی ہوگا، جیسے وہاں حساب کتاب شروع ہو گیا. تو لیکن مسلمان یہ طرز زندگی اختیار نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آفس میں جائے تو ادھر ادھر جھانکنا تانکنا شروع کر دے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کنوارے پن میں زندگی گزارے. بیوی کی آپ کی بیوی حیات میں بیوی نہیں ہے اور اسی حال میں موت واقع ہو گئی، اس موت کو بری موت سمجھا گیا ہے. نابینا صحابی کا انتقال ہونے لگا، صحیح حدیث ہے، تو لوگوں سے کہا زوجونی، میرا فوراً نکاح کرا دو. لوگوں نے پوچھا اب کیا بھائی، اب تو مرنے گئے. فرمایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری موت اس حال میں واقع نہ ہو اور میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں نہ ہو کہ میرے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو، میں صرف اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں مروں تو میں شادی شدہ ہو کے مروں، کنوارا نہ مر جاؤں، یا ایسا نہ مر جاؤں جس کے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو. دو حدیثیں اس پر، دو صحابہ ہیں جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ ہمارا نکاح کرائے گا. تو یہ اسلام ہے جو نکاح کے بغیر زندگی کو پسند نہیں کرتا، نہ کسی بیوہ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایسے ہی زندگی گزارتی رہے، نہ کسی کنوارے کو اجازت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ یہ جلد سے جلد نکاح ہو، پھر اولاد کی کثرت کی ترغیب دیتا ہے، پھر بیٹیوں کو پالنے کی اضافی ترغیب دیتا ہے. لڑکے کو پالنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو بیٹی کو پالنے میں ہے، بھائی کی پرورش میں وہ ثواب نہیں ہے جو بہن کی پرورش میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں تھیں، تین بہنیں تھیں، اس نے ان تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی مناسب کفالت کی اور جب وہ بالغ ہوئی تو کسی مناسب جگہ ان کی شادی کر دی، یہ ساری کام اپنی ذمہ داری پہ کیے. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بیٹے کی تربیت پہ نہیں ہے اس قسم کی ضمانت. اور بیٹے کو تو انسان ویسے بھی اس لیے پالتا ہے کہ میرا دست بازو بنے گا، کاروبار میں میرے ساتھ مددگار بنے گا، بڑھاپے میں میرا سہارا ہے. بھائیوں کو اس لیے پالتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں لڑائیوں میں جھگڑوں میں. بہن بظاہر ٹینشن برائے ٹینشن ہی، بظاہر، حقیقت میں تو ایسا نہیں، لیکن عقل جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ظاہر پرست ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو مسلمان پھر بیٹی کی پیدائش پہ خوش بھی ہوگا، وہ خوش ہوگا بیٹی کی پیدائش پہ، کہے گا مجھے اللہ نے جنت کمانے کا ایک اور موقع دے دی. وہ تین بیٹیاں ہوں گی اس پہ خوش ہوگا، چھ ہوں گی تو اور خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ اب تو میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبل ضمانتیں ہیں، ڈبل. نبی نے تین بیٹیوں پہ ضمانت دی تھی، تین بہنوں پہ، میں قیامت کے دن کہوں گا اے اللہ کے رسول میں نے چھ، اگر ایک ضمانت میں کوئی فالٹ نکل آئے یعنی میری طرف سے تو دوسری تین اور بھی ہیں، یہ تو جنت میں جانے کا اور اس کے لیے راستہ آسان ہو گیا. لیکن یہ ساری باتیں تو اس کی سمجھ میں آئیں گی نا، جو جنت اور جہنم کی باتیں جس کی سمجھ میں آئیں گی، جس کی جو جنت اور جہنم کو ایک فضول معاذ اللہ ایک ایسی سیاسی باتیں سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے سیاسی باتیں سمجھتا ہے، اس کے لیے تو پھر میرے بھائی یہ سارے اسپیڈ بریکر اور یہ سارے کھڈے مڈے جتنے بھی راستے میں آ رہے ہیں نا، یہ سوائے اس کو ڈپریشن کا مریض بنانے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اتنی پابندی ہے مسلمان پہ، اور بھی ہیں دفتر میں جانے کے بعد، پھر دفتر سے گھر آنے کے بعد، پھر بہت سارے مختلف مواقع آتے ہیں. تو یہ کچھ دنوں میں جو دیندار آدمی ہے نا وہ بیچارہ اس کو لوگ بھی تانے دیتے ہیں کہ اچھا بھلا تو چل رہا تھا پتہ نہیں کیا مولویوں میں پھنس گیا, داڑھی بھی رکھ لی ہے تو نے, شلوار تیری ہر وقت تخنوں سے اوپر رہتی ہے, اور پھر تماشے بناتے ہیں لوگ, عورت پردہ کر لے اس کے بارے میں, عورتوں کے تو دوسری قسم کی پابندی ہیں, اپنے جسم کی حسن کی نمائش نہیں کر سکتی, بہت ساری پابندی ہیں. تو میرے بھائی ہمیں دنیا دار لوگ بڑے اجلے اجلے اور کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں, دیندار آدمی کو, ہم تو پتہ نہیں دیندار ہیں نہیں ہے, لیکن ایک دیندار آدمی کو دنیا دار آدمی کھیلتا کودتا ہستا بستا اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا نظر آتا ہے, اور دیندار بے دین آدمی کو جو دیندار ہے وہ بیچارہ مختلف آفتوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے, تھوڑی دیر میں یہ دیندار خود بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور دوسرے کو مستقل اس کو ویسے ہی تانے دیتے رہتے ہی ہیں, کیا یہ کیا مول میں بیٹھنا شروع کر دیا, کیا ہو گیا تجھے, اس طرح کی بات ہے. تو بہت سے لوگ پھر واپس پیچھے کی طرف چلے جاتے, چھوڑو یار وہی زندگی صحیح تھی, یہاں تو نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ دیکھنے کو مل رہا ہے, نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, نہ اپنی ہر بات میں مولویوں سے پوچھو حضرت یہ جائز ہے یا نہیں, یہ فون کرتے ہیں لوگ حضرت یہ جائز ہے یا نہیں. ایک تاجر ہے دیندار آدمی ہے, بہت ساری تجارتیں کرتا ہے, کبھی مرغیوں کا کاروبار شروع کر دے گا, کبھی اسکریپ کا, بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر فن مولا ہوتے ہیں, تو جب بھی کوئی کام شروع کرے گا فوراً میرے پاس فون آئے گا, حضرت یہ یوں کر رہا ہوں جائز ہے یا نہیں, میں اس کو بتاتا ہوں یوں کر کے, مجھے یوں کر لیں تو جائز ہو جائے گا, اس طرح سے نہیں ہے. پھر کوئی اور کہ حضرت یوں ہے, تو مجھے ایک دن کہنے لگا میرے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تاجر ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے آپ کو مولویوں کے چکروں میں ڈالا, کیا ڈالا آپ نے آپ کو مولویوں, یاد رکھو یہ مولویوں کے چکر میں پڑے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. اس لیے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو تو نہ عالم سمجھتا ہوں نہ مولوی سمجھتا ہوں, دونوں آپ کے برابر بھی نہیں, لیکن دنیا میں اگر کسی قوم کی یعنی شخصیت کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مولوی ہی ہیں, جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں. ڈاکٹروں کے بغیر ڈاکٹر ہڑتال کر لیں گزارا ہو جائے گا, یہی ہوگا نا, تھوڑے سے لوگ مر رہے ہیں اور مر جائیں گے, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مرنا کم بھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جب تک ڈاکٹر نہیں تھے موت کا اتنا ریشو نہیں تھا. بہرحال پھر بھی ڈاکٹروں کی مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے, ایسا نہ کوئی زہر کا انجیکشن لگا دیں, بات سنتے ہیں میں بھی کبھی جاتا ہوں. تو لیکن اگر علماء نہ ہو تو اس کا مطلب پھر یہ کہ جتنے جنت میں جانے والے جو باقی بچے تھے نا وہ بھی سارے جہنمی ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر علماء موجود رہیں گے, اور جب علماء دنیا سے اہل حق, علماء کی بات کر رہا ہوں, ہر وہ شخص جو علم کی طرف منسوب ہو اور کنٹینر میں بیٹھ کے بیانات کر رہا ہو, ہر وہ آدمی عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں, ہر پروفیسر ہر ڈاکٹر اور ہر کنٹینر سے خطاب کرنے والا عالم نہیں ہوتا, اور ہر وہ جس پر علمیت کا یا مولانا یا مفتی کا لیول لگا وہ عالم نہیں ہوتا, اور بعض عالم ہوتے ہیں لیکن اہل حق میں سے نہیں ہوتے, برحق نہیں ہوتے, باطل پرست ہوتے ہیں. میں ایسے بعض علماء کو جانتا ہوں وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں. ایک مولوی صاحب جو اہل حق میں سے تھے لیکن آج کل دوسری طرف ان کا جھکاؤ ہے اور غلط غلط باتیں بھی لوگوں کو کر رہے ہیں, غلط غلط محفلیں بھی سجاتے ہیں. ایک دن ان سے ہمارے بعض دوستوں نے جا کے پوچھا حضرت آپ تو یہاں نہیں تھے, آپ ادھر کو کیسے آ گئے, اور کیا آپ اس کو برحق سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا برحق تو میں اپنے ہی مسلک کو سمجھتا ہوں, لیکن پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پیٹ بھی اللہ نے لگا دیا, اس کو بھی بھرنا ہے. چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ حق کا انہوں نے اعتراف کیا, لیکن یہ بھی ایسے علماء بھی بہت ہیں جن کو پتا ہے حق یہ ہے باطل یہ ہے, مگر وہ دنیا کی لالچ میں بک جاتے ہیں, فروخت ہو جاتے ہیں, وہ حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس امت کے میں اللہ نے اس چیز کی حفاظت کی ہے کہ اس کے سارے علماء کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, یہ اس امت کا خاصہ ہے, یہ اس امت کی ایسی صفت ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملی ہے, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ علماء سب خراب ہو گئے, بک گئے, فروخت ہو گئے, نیا پیغمبر آ گیا, پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, پیغمبر آ گئے. پھر اس پیغمبر کے وارثین جانشین علماء تھے, وہ علماء جب تک سیدھے راستے پہ چلتے چلتے جب وہ علماء بگڑ جاتے اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیج دیتے, اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا اور حدیث میں صحیح حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء بھی غلط ہو جائیں، اس لیے کہ سارے علماء اگر گمراہ ہو جائیں گے تو پھر نیا پیغمبر بھیجنا اللہ پہ فرض ہو جائے گا، نیا پیغمبر بھیجنا، ورنہ لوگ اتنے گمراہ ہوں گے وہ قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے لیے کوئی چراغ، کوئی رہنما، کوئی رہبر تھا ہی نہیں، تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی، تو ہمیں کیسے جو ہے نا وہ جہنم میں ڈال رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت میں کو خطا اور غلطی پر جمع ہونے سے محفوظ کیے، ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، سارے علماء کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور جس دن علماء ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو برباد کر دیں گے، ایک منٹ کے لیے بھی زندہ نہیں رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم من صدور الناس انتزاعا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت کی جب قریب آئے گی نا تو علم کو تو اٹھانا ہے اللہ نے، کیونکہ قیامت آئے گی دنیا کے بدترین لوگوں پر، جو اس وقت کے برے اور بدترین ہوں گے، ان میں خیر اور خوبی نہیں ہوں گی، اور خیر اور خوبی اس وقت تک دنیا میں باقی رہتی ہے جب تک علم باقی رہے، دین کا علم. تو جب علم کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کتابوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ جتنی لائبریریاں ہیں، کتب خانے ہیں، ان کو آگ لگ جائے، ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں جتنے علماء کے بیانات ہیں اور وہ جو ہے جتنی کتابیں کمپیوٹر میں ہیں ان میں کوئی وائرس آ جائے سارے ختم ہو جائیں، اس طرح علم دنیا سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا یقبض العلماء، آہستہ آہستہ دنیا سے علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، شہادتیں ہوں گی علماء کی کثرت سے، علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی دین کا علم، کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. تو اس لیے یہ جو ٹینشن ہے نا مولوی کی ٹینشن، یہ تو آپ کو پالنی پڑے گی. ایک مرتبہ ایک صاحب باہر ملک میں تھے، ان کی زوجہ یہاں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں اجازت نہیں ہے باہر ملکوں میں دو بیویاں رکھنے کی، تو وہ اپنی دوسری بیوی جو ان کی یہاں تھی اس کو بھی وہیں لانا چاہتے تھے. تو اب وہاں کے قانون اجازت نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں طلاق نامہ تیار کروا لوں پیپر پہ، یا یہاں میں طلاق نامہ وہاں دکھا دوں گا جس سے یہ شو ہوگا کہ میں طلاق دے چکا ہوں اور پھر میں بلوا لوں گا. وہاں گرل فرینڈ کو 18 گرل فرینڈ بلوا لیں اس کی اجازت ہے، بیوی نہیں لا سکتے آپ وہاں، سمجھ میں بات، 18 حرام ناجائز گرل فرینڈس وہ آپ لے آئیں وہاں پہ، ان کو جہاز کا ٹکٹ دے دیں، جتنی چاہیں لے آئیں آپ لے آئیں، بیوی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک احمقانہ قسم کے قانون اور ضابطے ہیں. تو پھر وہ طلاق یافتہ ہو جائے گی، پھر مسئلہ اتنا نہیں رہے گا. اب جناب جب تو وہ جو خاتون تھی نا اس کو یہ خیال آیا کہ طلاق تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، ابھی اگر اسٹیمپ پیپر پہ وہاں کاغذات پہ طلاق نامہ تیار کروائیں گے تو پہلے کسی مولوی سے پوچھ لوں، ایسا تو نہیں کہ حقیقت میں ہی طلاق ہو جائے گی. تو شوہر وہاں سے اپنی بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں کسی مولوی کے چکر میں نہیں پڑنا، کیا کہتے ہیں، کسی مولوی شولوی کے چکر میں نہیں پڑنا کہ وہ اس سے جا کے مسئلہ پوچھو ہو گئی کہ نہیں ہو گئے، بس جو میں کہہ رہا ہوں طلاق نامہ یہاں سے بھی رجسٹریشن کروا لو اس کی، وہاں یہی رجسٹریشن وہاں دکھا دیں گے تاکہ وہ پھر آئے. لیکن وہ لڑکی ذرا دیندار تھی، اس نے اپنے بھائی کو بھیجا میرے پاس، بھائی تھا یا پتہ نہیں دیور تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ حساب کتاب ہے. میں نے کہا یہ جس طریقے سے بنوا رہے اس طرح سے تو طلاق ہو جائے گی. پھر میں نے ان کو ایک تدبیر بتائی، اس طرح سے کر لیں تو وہ ایک جھوٹا پیپر بھی بن جائے گا اور طلاق بھی نہیں ہوگی. وہ تھا ذرا ظاہر ہے تدبیر تو ذرا پیچیدہ ہوتی ہے نا، اس میں تو پیسے بھی خرچ ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہاں بات پہنچی اس نے کہا میں نے کہا بھی تھا کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا، یہ ہمیشہ پھنسواتے ہی، ہمیشہ پیچیدگی میں ڈال دیتے ہیں انسان. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ اپنی بھابھی سے بھی گئے اور اپنے شوہر سے بھی گئے کہ اتنا ہی مولویوں سے نفرت تھی تو پھر نکاح پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی، مولویوں کے چکر میں پڑے تھے تبھی تو شادی نکاح پڑھوایا تھا نا، مولوی ہی تو کہتے ہیں کہ جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا عورت حلال نہیں ہوگی، یہ مولویوں سے ہی سنا ہے نا. اور اگر حکومت پاکستان کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو پھر پوچھوں کے بعد دلیل کیا ہے، ایک عورت پہلے حرام تھی اس کو دیکھنا بھی حرام تھا، اب اس نے کہا قبول، آپ نے کہا قبول تو وہ بالکل ہی حلال ہو گئی، تو یہ کیا کوئی لیبارٹری ہے، یہ کوئی ایسے کوئی مشین آئی ہے جس سے حرام حلال ہو جاتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ، یہ خالق جو میرا اور ہماری بیویوں کا بنانے والا ہے، وہ اگر کہہ دے حلال تو پھر حلال ہے، وہ کہہ دے حرام تو حرام. اس نے کہا کہ ایجاب و قبول کرو گے تو حلال ہوگی، ایجاب و قبول نہیں کرو گے تو ساری زندگی حرام کی حرام ہی رہے گی، یہ بات مولوی لوگ ہی بتاتے ہیں، نہیں آ رہی بات سمجھ میرا خیال؟ تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ نکاح کرواتے وقت مولویوں کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ ضرورت ہی نہیں تھی شادی وادی کی، یہ ٹینشن تو مولویوں کی پالی ہوئی ٹینشن ہے، شادی سے طلاق نامے اور شادی نامے اور نکاح نامے یہ تو مولویوں کی بنائی گئی ہے، حکومت پاکستان میں بھی مولویوں نے گھسڑا یہ قوانین، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے، اور کچھ عوامی دباؤ ہوتا ہے وہ عوام کی مولویوں کی ذہن سازی سے دباؤ حکومت پہ ڈالتی ہے، لہٰذا حکومت نے کچھ آئی قوانین بنا دی، ورنہ حکومت تو چاہتی ہے کہ جیسے ہمارے صدر صاحب رنڈ میں گھوم رہے ہیں، حکومت تو سارے ایسے ہی گھوم کریں، صدر صاحب جس ملک کا بچار کا اندازہ لگائیے کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی، ٹھیک ہے نا، جس کے صدر کی بیوی نہ ہو، حالانکہ بالغ ہو چکے ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہے ان کی، تو یہ تو ایک مولویوں ہی کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے نکاح کرو اور پھر یہ، تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ ٹینشن پالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اگر پالنی ہی تھی تو پھر نکاح پڑھا پادری بھی نکاح پڑھاتے ہیں، پنڈت بھی پڑھاتے ہیں نکاح ان کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہودی بھی پڑھاتے ہیں، تو کسی مولوی صاحب سے آپ کو پڑھوانے کی کیا ضرورت؟ تو جب اتنی ٹینشن پالی ہے تو پھر جیسے نکاح مولویوں کے بتانے سے ہو گیا کہ بھائی ہو گیا ہے، تو طلاق بھی جو جس طرح سے مولوی بتائیں گے اسی طرح سے ہوگی، تو بہرحال ان کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن ان کی بیوی نیک تھی، اس میں اللہ کا خوف تھا، مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ جملہ کہیں کفری نہ ہو، لیکن میں نے یہ اس لیے نہیں ان سے کہا کہ وہ پہلے مولویوں سے بدگے ہوئے اوپر سے کہیں گے یہ مولوی لوگ ہم پہ کفر کا فتویٰ بھی لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہنا نا کہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑے، یہ بزبان حال اصل میں یوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے چکر میں نہ پڑے، اسلام کیا کہتا ہے اس ٹینشن میں، اصل میں تو یہ، لیکن ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو مولوی ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کی بات میں 99 غلط پہلو نکلتے ہوں، ایک اچھا نکلتا ہو تو اسے ایک اچھے پر اس کے کلام کو محمول کیا جائے، اس کو پھیرا جائے، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک سے استغنا ہوا استغنا برتا جا سکتا ہے، علماء کا ہر شخص محتاج ہے، ہر مرد ہر عورت، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر آپ وہ دن گزار سکیں، بات بات میں جگہ جگہ پر آپ کو ضرورت پڑے گی، تو جو اصل بات ہے بس میں اس کی طرف آگے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، تو یہ جو اتنی ٹینشن ہے نا بات بات میں، تجارت کے لیے پوچھنا، طلاق کے بارے میں پوچھنا، پھر جو ہے وہ نکاح کے بارے میں، خلع کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، وراثت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ابھی کل ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تھا، تو انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت لکھی کہ 4 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، سب کو وراثت برابر تقسیم کی جائے، کل کی بات ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹیوں کو اتنا ہی ملے جتنا بیٹے کو ملتا ہے، سب کو برابر دیا جائے، اور وہی بات کہ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات اور علماء کے مولویوں کے چکر میں نہ پڑا جائے، اس طرح ان کا بھی کچھ مفہوم اسی قسم کا، تو اب ان کا تو انتقال ہو گیا، گھر میں جھگڑا ہو گیا، بعض کہہ رہے نہیں مولویوں کے چکر میں پڑو، بعض کہہ رہے کہ ابا جیسے کہ ابا کے جب تھا تو ابا تو جیسے ابا کہیں گے ویسے ہوگا، ایک چونکہ ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے تھے لہذا وہ مولوی کے چکر میں پڑ گئے، نہیں پڑتے تو بڑے آرام سے تقسیم ہو رہی تھی، آپس میں سب کا اتفاق بھی اس پر تھا کہ جو ابا ہی ہے اس کے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کو یہ خیال آیا کہ کیوں بھائی اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تو وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا ابا نے ایسی وصیت کی ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ وصیت حرام ہے ناجائز ہے، اور میں نے کہا یہ تو اتنی خطرناک غلط وصیت ہے آپ کے والد کی کہ آپ کو چاہیے، کیونکہ ان کے والد پہ میں زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا بیٹے کے سامنے باپ کے لیے، اصل ورنہ اصل بات تو یہ کہ وہ حدیث مجھے یاد آ رہی، میں نے ان کو سنائی نہیں، حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ یاد نہیں مجھے، کہ انسان مرتے اچھے کام زندگی بھر کرتا رہتا ہے، مرتے وقت ناجائز وصیت لکھ کے جہنم میں چلا جاتا ہے، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، موت کے وقت حرام کام کر کے گیا، حرام ناجائز وصیت لکھی، کتنے سخت الفاظ ہیں کہ شریعت کو اس میں درمیان میں نہ لاؤ، تو آپ نے کیوں کلمہ پڑھا تھا بھائی، آپ نے کیوں اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوایا، آپ عیسائی لکھواتے، آپ یہودی، آپ دہریا، آپ کہتے ہیں میں لامذہب ہوں، میرا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، شادی کرتے وقت کیوں مسلمان شوق، تبھی تو کسی نے اپنی لڑکی دی کہ آپ کو مسلمان سمجھ لو، یہودی عیسائی دہریا کون اپنی لڑکی دیتا ہے، ساری زندگی اس پر چلتے رہے اور موت کے وقت اسلام کو ایک طرف کیا اور کہا کہ میری خواہش یہ کہ سب میں برابر تقسیم، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے والد محترم کی یہ وصیت کل عدم ہے، باطل ہے، ناجائز ہے، یہ نافذ نہیں ہوگی، شریعت میں لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو ایک گنا ملے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، والد صاحب کی تو وصیت کو پھاڑ کے پھینک دے کنارے پر، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں آپ، دو رکعت پڑھ کے خوب روئیں والد صاحب کی مغفرت کے لیے. اور میں نے کہا اگر آپ نے والد صاحب کی وصیت پہ عمل کیا, شریعت کو ان کے کہنے پر قلعدم قرار دے دیا, تو اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ یہ عذاب والد صاحب پر اور زیادہ ہو, ان کے عذاب میں تخفیف بھی اسی پر ہے کہ اس کو قلعدم رکھیں. ہاں پھر ایک الگ بات ہے, بتا دیں بھائی والد صاحب کی تو وصیت بالکل قلعدم ہے, وہ الگ بات ہے. پھر کوئی بھائی اپنی بہن کو زیادہ دینا چاہے, وہ تو ساری زندگی پڑی ہے سارا ہی کچھ بھی نہ لے, اس میں والد صاحب کی وصیت کا دخل نہ ہو, اپنی طرف سے کوئی بات میں دے دے وہ. لیکن آج کل بہنوں کا حصہ غصب کرتے ہیں, دیتا کون ہے بہنوں کو. تو جو آخری بات ہے جو قرآن میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا میرے بھائی, تو یہ ساری ٹینشنیں جو دیندار آدمی اٹھاتے ہیں, یہ ساری سارے اسپیڈ بریکر, یہ سارے کھڈے, یہ دائیں بائیں سے ٹریفک کرش, یہ سارے نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں رہیں گے بلکہ ان کو سہنا آسان اور مزیدار ہو جائے گا. سمجھ رہے بات, ان کو سہنا کیا ہو جائے گا؟ آسان اور مزیدار. وہ اس طرح سے کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ آدمی جو ہائی وے پہ بھاگا چلا جا رہا ہے نا بغیر کسی اسپیڈ بریکر کے, دائیں بائیں کو رشنی اور ایکسلریٹر پہ اس کا پاؤں میں بھاگا چلا جا رہا ہے, وہ انقریب ایک گہری کھائی میں گرنے والا ہے. اس کا تو خیال ہے کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں, مگر آگے حیدرآباد نہیں ہے بلکہ گہری کھائی ہے. جتنی اسپیڈ سے بھاگے گا اتنی ہی اسپیڈ سے اس کھائی میں دھڑام سے جا کے گرے گا. اور یہ جو کھڈوں مڈوں میں اور یہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا جا رہا ہے نا, یہ ہے تو بڑی پرابلم میں, مشکل میں, لیکن یہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہ منزل ایسی ہے کہ اگر دنیا میں وہ منزل لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو خوشی سے کلیجے پھٹ جائیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, اتنے مزے, ایسا باغ, ایسے باغیچے کی طرف اس کے قدم ہیں اور اس کی منزل ایسے جنت کے باغات ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے وہ مزے اور لطف اور نہ کسی کان نے سنے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے نائٹ کلب کا تصور کر لیں, بڑی سی بڑی عیاشی کی جگہ کا تصور کر لیں, یہ تصور سے بھی بالا تر, اس تصور سے بھی بالا تر. لا خطر علی قلب بشر, دنیا میں کوئی بشر, ایک بشر, بشر میں تنوین تعمیم کے لیے, تعمیم کے لیے, کوئی ایک بشر بھی ایسا دنیا میں نہیں گزرا جس کے دل پر اس کا جنت کا خیال بھی گزرا ہو کبھی حقیقت, یعنی اس کی لذت کا اس کو ذرہ برابر بھی ادراک بھی ہوا ہو, اتنی مزیدار کے تصورات سے بالا تر. تو میرے بھائی دیندار کا انجام بہت اچھا ہے اور بے دین کا انجام بہت برا ہے. عقل مند آدمی انجام کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے, فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے, اور احمق اور بیوقوف فیوچر کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, فرمایا جو کافر لوگ اور اللہ کے نافرمان گھومتے ہیں, غل غبارے کرتے نظر آتے ہیں, ان کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اس سے متاثر نہ ہو جانا. کیوں؟ متاع قلیل, متاع کا مطلب بہت تھوڑا سا مزے کا سامان ہے. یہ پوری نائٹ کلب عیاشی اور جناب یہ شراب کباب کی محفلیں, زنا اور یہ جو سارے مستیاں ہیں نا حرام کی, یہ تمام کی تمام مستیوں کو اللہ دو لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں, بہت تھوڑا سا مزے کا سامان, بہت تھوڑا سا. ایک تو متاؤن کہتے ہی بہت تھوڑے سے سامان کو, اوپر سے متاؤن میں تنوین تقلیل کے لیے جس کا مطلب بہت ہی تھوڑا, پھر آگے اس کی تاکید قلیل اور اس کو بھی تنوین تقلیل کی, تو کیا مطلب؟ بہت ہی تھوڑا, بہت ہی تھوڑا, بہت ہی تھوڑا, بہت ہی تھوڑا. سوال پیدا ہو گئے اتنا مزے کو اللہ تعالیٰ کہ بہت تھوڑا سا, کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا تھوڑا سا ہوتا تو سارے اس کے پیچھے بھاگتے کیوں؟ تھوڑی سی چیز کے پیچھے کوئی بھاگتا ہے کیا؟ میرا خیال ہے میں انگلش میں بات کر رہا ہوں, اسے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ حضرات. ٹھیک ہے, بہت تھوڑی سی چیز اگر ہو تو کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن پھر بھی بھاگ رہے نہیں بھاگ رہے. یاد رکھیں بعض دفعہ بہت تھوڑی سی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے اگر عقل نہ ہو, بچکانا عقل ہو. اگر بچوں کو نہیں دیکھتے کہ ایک ایک ٹافی اور لالی پاپ کے پیچھے کیسے بھاگتے اور چیختے چلاتے اور روتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ عقل ناقص ہے. اس ناقص عقل کی وجہ سے اتنی تھوڑی کو وہ تھوڑی سمجھ نہیں رہے ہوتے. بڑا چونکہ اس کی نسبت عقل مند ہوتا ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے پتہ پاگل ہے کیوں رو رہا ہے. پھر اپنا بچپن یاد کر کے اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی تھا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو یاد رکھو کہ ہم نے چونکہ اس سے زیادہ بڑی عقل دیکھی نہیں ہے جتنی ہماری ہے, وہ کیا ہے؟ مرنے والوں کو زندہ کر کے پوچھو کہ بھائی تم نے بھی بڑا بڑا پیسہ کمایا، بنگلے بنائے، وہ کیا ہوا ان چیزوں کا؟ تو کہیں گے ہم نے اپنا وقت برباد کیا، اگر ہمیں پتا ہوتا نا یہ انجام ہوگا، جہنم نہ بھی ہوتی، جنت نہ بھی ہوتی، جس طرح سے انسان ایک دم موت کا گھاٹ موت کی گھاٹ میں اتر جاتا ہے اور موت کا شکار ہو کر قبر کی گھاٹ میں گر جاتا ہے، وہ منظر ہی ایسا ہے کہ انسان کی عقل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کچھ بھی نہ ہوتا نا، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، پھر بھی جب کیونکہ موت اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ یہ دنیا تمام تر لذتوں کے باوجود بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ آپ عمریں دیکھیں، عمریں پاکستان کی جو رپورٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں کی اوسط عمر 50 سال ہے، 50 سال اکثر لوگ 50 سال سے پہلے مر جاتے ہیں یہاں پہ، 50 میں رہ کتنے گئے یہاں، جس دن لوگ بیٹھے گئے 20 سال کا وہ 30 سال کا اندازہ لگا لو کتنے، اور اگر آپ یہ کہنے کہ میں نے اوسط عمر کو نہیں پہنچنا، میں سب سے زیادہ جیوں گا، تو 70 لگا لیں، 70 کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب نے گھر بنایا بہت عالیشان، ایک صاحب مجھے دکھا رہے تھے بڑا بہترین گھر بنایا، کروڑوں روپے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان صاحب کی حماقت پہ ہنسی آ رہی ہے، ان کی عمر اس اتنا پیسہ جمع کرتے کرتے 60 سال کا تو ہو ہی جاتا ہے آدمی، تو 60 سال کی عمر میں بنا لی، اب 4-5 سال تھوڑے سے اور نکال لیتے، ٹھیک ہے نا، کیا خیال، کیا خیال ہے، تھوڑے سے اور نکال لیتے، ویسے ہی ادھر کو جانا ہے، کیا ضرورت، کہتے ہیں اولاد کے لیے بنایا ہے، تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ماں باپ نے جو گھر بنایا وہ اولاد ساری عمر اسی میں رہتی رہے، اولاد کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتی ہے کہیں اور، کسی کی ملازمت باہر لگ جاتی ہے، کوئی ویسے ہی جو ہے وہ بیچ باچ کے کھا جاتی ہے، اور حقیقت نہیں ہے کہ اولاد کے لیے بنایا نہیں جاتا، اپنے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اولاد کے لیے بنایا جا رہا ہوتا تو اولاد اس میں اطمینان سے رہتی، لیکن اولاد کو پھر ایک ٹینشن سوار ہوتی ہے کہ اب ہم نے بھی بنانا ہے، تو یہ بنانے 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 میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لے آدمی، نہیں تو کچھ تھوڑے دن کی بات ہو، تو میرے بھائی دنیا جو ہے نا، دنیا حدیث میں آتا ہے، بس یہ حدیث بتا کے بات ختم کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل گئی، جسم اس کا کسی بڑی بیماری سے محفوظ رہا، اور رات کو سونے کے لیے آرام دہ جگہ مل گئی، تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کو دے دی، اصل تو یہ کہ ہم یہ جو ٹائم پاس کر رہے ہیں نا، یہ جو گزر رہا ہے ہمارا، یہ سفر ہمارا آرام سے کٹ جائے، آرام سے سفر کو کٹنا کسے کہتے ہیں؟ کٹنے کو کہ بیٹھنے کے لیے ایک عدد سیٹ مل جائے، لٹک کے جائیں گے بازو درد کرے گا، اور جب رات ٹرین میں رات آئے گی تو تھوڑا سا کوئی ایسا جگہ مل جائے جہاں سر ٹکا لے، دیکھو ٹرین میں اب تو بڑی سہولت ہو گئی، اب تو ٹرینیں ہی نہیں ہیں تو سہولت کہاں سے ہوگی، لیکن بہرحال جب ابھی ماضی قریب میں جب تک ٹرینیں تھیں، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ رات کو اگر تکیا مل جائے نا کہیں ٹرین میں، اور تھوڑے سے پاؤں سیدھے کرنے کی جگہ مل جائے، تو ایسا لگتا تھا جیسے جنت مل گئی، سیکنڈ کلاس وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، غریب لوگوں سے جا کے پوچھیں، میں غریب نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بےچارا اسی انہی تجربوں سے گزر کے بڑا ہوا ہے، لیکن کسی نے سفر کیا ہو، بسوں کے سفر میں لاہور یا پنڈی کی جو بڑی بڑی بسیں ہیں، تو کیسے رات کو لوگ ادھر کسی کا سر اس سے جا کے ٹکرا رہا ہے کسی کا سیٹ، اگر کوئی آپ کو اس وقت ڈرائیور یا کنڈکٹر لا کے تھوڑی سی ایک اسٹول دے دے اور کہے کہ آپ اس پہ لیٹ جائیں، آدمی اس کو دل چاہتا ہے گلاب کے پھولوں کا ہار پہنا ہے، تم نے تو میری زندگی بنا دی، اس وقت یہ نہیں کہتا کہ نہ 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 یہ جو میں لیٹ رہا ہوں یہ میری پرسنالٹی اور شخصیت کے خلاف، ہونا یہ چاہیے گاڑی روکو رات کو ایک بہترین ہوٹل ہو اور اس میں یہ ہو اور اس میں وہ، کہے گا بھائی ایک رات کی بات ہے جیسے تیسے گزار لو، پھر اگلے نماز تک کے لیے نہیں روکتا وہ، قضاء حاجت کے لیے نہیں روکتے وہ، کہتے سفر ہے ابھی یہاں سب چلتا ہے، شلوار میں بھی چلتا ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہے، تو بس لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ سہولت ہو، وقت کے بیت الخلاء کا انتظام ہو، صحیح ہے نا، کھانا وقت ہوٹل پہ روک دے، جب بھوک لگے تو کسی ہوٹل پہ جا کے روک دے، تو بیائی نہیں، یہی ہمارا مسلمان کا اس دنیا میں طرز زندگی ہونا چاہیے، صبح ہو تو کچھ پیٹ میں جانے کے لیے کوئی چیز مل جائے جس سے ہم شام تک آرام سے چل سکیں، ایک آدھ پاپے سے گزارا نہیں ہوتا جب تک 2-4 پراٹھے نہ ہو، انڈا ونڈا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک آدھ پراٹھا یا رات کی بچی ہوئی روٹی بھی اگر پیٹ بھر کے کھا، رات کی بچی ہوئی روٹی کو حکیموں سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے کتنی طاقتور چیز ہے وہ صحت کے لیے، تو یہ مل جائے اور پیٹ میں آرام سے اتر جائیے، اور پھر جو ہے نا وہ رات کو بھی اسی قسم کا انتظام ہو، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے رات کو نیند نہیں آتی انسان، اور ایک آدھ اگر بیوی مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، صحیح ہے نا، تھوڑے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. یہی تو انسان کی ضرورت ہے اور کیا ہے. اور رات کو سر چھپانے کی ایسی جگہ مل جائے جس میں انسان سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ، اتنی سردی نہ لگے کہ نیند میں رکاوٹ بنے، ضروری نہیں کہ میٹر ہی ہو، ایک عدد رضائی کا انتظار. سردی میں رضائی اوڑھ کے سونے کا خدا کی قسم ایسا مزہ آتا ہے، ہیٹر میں وہ مزہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں رات کو خوب سردی ہو پھر موٹا سا لحاف اوڑھ کے سو، ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس سے بھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ پولیس بھی آگے اٹھائے، دل چاہتا نہیں اٹھیا، اتنا مزہ آتا ہے. تو یہ ہے انسان کی بنیادی، اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دے رہے، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جس کو یہ سکون میسر نہیں ہوگا. اس کے باوجود پھر یہ کہ میں یہاں سے بھی اس کو بھی ٹوپی پہنا کے اس سے بھی پیسہ نکال لوں، اس کے بٹوے سے بھی پیسہ میرے پاس آ جائے، احسان آباد میں دس آٹھ دس روزانی جان میں آٹھ دس پلاٹ میرے ہو جائیں، پھر میں یوں بھی کر دوں، پھر میں یوں بھی کر دوں کہ دفتروں میں جتنی لڑکیاں ہیں وہ ساری میرے قدموں میں آ کے گر جائیں اور ہر ایک جو ہے مجھ سے باتیں بھی کرے، اور پھر یہ بھی ہو پھر وہ بھی ہو، بیوی کسی کو بس شکل مل گئی تو میری بیوی سب سے حسین بھی ہو جائے. جیسی ہے گزارا کرو بھائی، وہاں جا کے سب مل جائے گا. یہ سوچا کرو جن کی حسین خوبصورت بیویاں ہیں مر جاتے ہیں تو قبر میں اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، کہتے ہیں بھائی ٹائم گزر گیا، اب تو حسین تھی یا کالی تھی کلوٹی تھی جیسی تھی اب تو گزر گئی، صحیح ہے نا. اس وہ کہے گا مرنے والا، کہتا ہے میرے سے اچھی وہی ہے جس کے پاس کالی کلوٹی کا مطلب ہے تو نا، ہے تو نا کم از کم، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. کہے گا بھائی تو ہی مجھ سے اچھا کم از کم ہے تو نا بھی تیرے پاس. تو وہ بھی سب ختم ہو جائے گا جب تک دماغ سے یہ خناس نہیں نکلے گا نا، دنیا کی محبت کا خناس یہ نہیں نکلے گا تو خدا کی قسم دین پہ چلنا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے اٹھانا، کیونکہ یہ اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا پھر. اور جس دن دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ سفر کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، تو آخرت تو ملے گی بعد میں. سب سے پہلا دنیا میں اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتے ہیں دل کا اطمینان اور سکون، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے کہ کروڑوں خربوں روپے کی دولت میں کوئی جاگیردار آدمی وہ سکون نہیں خرید سکتا جو اہل اللہ کو اپنے پرانی چٹائیوں میں اور گدڑیوں میں جو ان کو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون. دیکھو میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 60 سال تھی نا تو آپ کے داڑھی اور سر میں صرف 15-16 بال سفید تھے، 15-16 بال. اب مجھے بتاؤ جتنی غربت میں نبی نے وقت گزارا ہے اس میں تو میرا خیال ہے 30 سال میں سر کے بال سفید بھی ہو جائیں اور غائب بھی ہو جائیں. گھر میں آ رہے ہیں، گھر بھی کیا تھا، ایک کمرہ، 9 بیویوں کو ایک ایک کمرہ دیا گیا، بس ایک ایک کمرہ، کوئی اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، کوئی قضاء حاجت کے لیے کوئی اٹیچ باتھ روم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی ڈبل بیڈ نہیں ہے، اس پہ چادروں کا تو دور کی بات ہے، کوئی تکیے نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، صحیح ہے، مٹی کے گھر ہیں. مٹی کے گھر جو ہے نا وہ سردی گرمی سے انسان کو بچا لیتا ہے، مٹی میں سردی گرمی زیادہ جذب نہیں ہوتی، تو بس ایک ضرورت کی حد تک انتظام ہے، بس ایسا کچھ سیٹ اپ چل رہا ہے. اور گھر آ کے پوچھتے امی عائشہ سے کھانے کو کچھ ہے، فرماتی ہاں ہے تو کھا لیتے، یہ بھی نہیں یہ کیا پکا دیا، یہ کیوں پکا دیا، ایسی کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ کو جب کھانا رکھا جاتا پسند آتا کھا لیتے، نہیں پسند آتا تو نہیں کھاتے، بھوکے رہیں گے بھائی کوئی بات نہیں، اگلے ٹائم پہ جو ہر وقت تو ناپسندیدہ کھانا نہیں اللہ کھلاتے، ایک دفعہ ناپسندیدہ پسندیدہ کھلا دیا. تو گھر میں آ کے پوچھتے کھانے کو ہے، فرماتی ہے کھا لیتے، کہتی ہے نہیں ہے تو کہتے چلو میں نے روزے کی نیت کر لی، پتہ ہے شام تک ویسے ہی بھوکے رہنا ہے، تو گریوی میں روزے کا ثواب تو حاصل کرے نا انسان، بھوکے تو رہنا ہی. پھر افطاری کے وقت کھا لیا، لیکن خوش کتنے، فکر صرف آپ کو آخرت کی تھی، کبھی ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس بیٹھے کہ بھائی یار کچھ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کر دو کچھ پیسے. بیویوں نے ایک دفعہ کہا، بیویوں نے کہا نبی کی بیویوں نے کہ کچھ جیسے دوسرے کھا پی رہے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، راشن پانی جیسے خود چل رہے ہیں ویسے ہمیں بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے خود تو چل رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، ہم بھی جب کھانا ہوگا تو کھا لیں گے، نہیں ہوگا تو صبر کریں گے، یہ کیا بات ہے. تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا، قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کا ساز و سامان چاہیے، فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں بہت کچھ سامان وامان دے کے رخصت کر دیتا ہوں، کیونکہ میں تو اسی طرح زندگی گزاروں گا، مجھے تو اپنی امت کو سبق دینا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دھرنے مارنے کی جگہ، دھرنے سے وہ اسلام آباد کے دھرنے مراد نہیں ہے، یہ جو ہم جو دھرنا مار کے بیٹھے ہیں نا اس دنیا میں، جانا نہیں ہے یہاں سے، یہ اس کی جگہ نہیں. تو میرا تو یہ طرز تعلیم ہے، لہٰذا فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں آرام سے رخصت کر دیتا ہوں، پھر اپنی مرضی سے مالداروں سے شادیاں کرو، کھاؤ پیو موج دنیا کی جو ہے نا وہ لذتیں اٹھاؤ، لیکن میں پھر بھی ایسے ہی نہیں رہوں گا، میں پھر شادی دوبارہ کروں گا. اثار اب ان تلقتن، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر عورتیں پھر آپ کے نکاح میں دے دے گا. کیا مطلب بہتر سے مراد وہ عورتیں جو اسی غربت میں گزارا کریں گی. اس طرز عمل میں بتا دیا کہ نبی بیویوں یا بیوی کے بغیر زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتے. پیسوں کے بغیر گزار سکتے ہیں، بیوی کے بغیر نہیں گزار سکتے نبی، کیونکہ نبی بیوی کے بغیر گزاریں تو پھر امت بھی بیوی کمانے پر میں فخر کرے گی. ہمارے نبی نے بیوی نے رکھی، ہم بھی 38 سال کے ہو گئے ابھی تک ایسے ہی گھوم رہے. ہمارے صدر صاحب بھی فخر کریں گے بھائی میں اگر بیوی کو، بیوی اپنی موت مر گئی یا میں نے مروا دیا، کچھ بھی ہو اس میں بہت اختلاف ہے، تو میں نے اگر نہیں کی تو کیا ہے، ہمارے نبی کی بھی تو نہیں تھی. اس لیے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ نہ 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 نہ، بیوی کے بغیر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں بیوی کے بغیر نہیں رکھا گیا، تو ہم اور آپ کو اس دنیا میں کیسے اللہ. تو اس لیے فرمایا اگر اللہ تمہیں طلاق دے دے گا تو اللہ تم سے بہتر عورتیں دے دے گا تمہارے نکاح میں، نبی کے نکاح میں، جو اسی غربت میں گزارا کریں گی نبی کے ساتھ. لیکن امہات المومنین نے کو جب اللہ کے نبی نے طلاق کا اختیار دیا تو کسی زوجہ نے بھی طلاق نہیں مانگی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں طلاق کا، تم اپنے گھر میں مشورہ کرو، جلد بازی نہ کرنا، کیونکہ ہمارے تو ایسا ہی سیٹ اپ چلے گا، یہی غربت والا، مل گیا مل گیا، نہیں ملا تو بس اللہ توکل پہ، یہی ہے، اپنے گھر میں مشورہ کر لو. حضرت عائشہ غضبناک ہوئی، فرمایا افیقہ، یا اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، آپ کے بارے میں، یعنی یہ مشورہ ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ کوئی بات ہے مشورہ کرنے کی؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مشورہ کرنے کی چیز نہیں ہے، جو سوکھی سوکھی ملے گی نہیں ملے گی، ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے ساتھ، اور آئندہ ایسا مطالبہ نہیں ہوگی. اور امہات المومنین نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. پھر اللہ نے جب دولت دی ہے، بعد میں جب فتوحات ہوئی پھر تو وہ حرمت ختم اور دولت کے انبار لگ گئی، تو پھر خلفائے راشدین امہات المومنین کا بڑا خیال کرتے تھے کہ بھئی پہلے راشن نبی کی بیویوں کے گھر پہنچا دو، باقی اس کے بعد، کیونکہ وہ مائیں ہیں نا، انسان سب سے پہلے اپنی ماں کا خیال کرتا ہے، بیوی بچوں کو اس کے بعد پوچھتا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنی ماؤں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راشن بھجواتے پورے سال کا، لیکن امہات المومنین کیا کرتی، صبح سے اس کو لے کے تقسیم کرنا شروع کر دی، غریب غربا آ رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت زینب کو حضرت عمر نے راشن بھجوایا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے صبح سے جو غریبوں میں بانٹنا شروع کیا، شام تک ختم، پھر وہی غربت، وہی غربت، عادت پڑ چکی تھی اس کی. وہ چاہتی تھی کہ جس طرح ہم نے نبی کے ساتھ وقت گزارا، ہماری موت اسی حالت میں ہو. ان کو سمجھ میں آ گئی تھی باتیں، اسی حالت میں موت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے نے جب دیکھا کہ میری خالہ جو ہے کس قدر اڑا رہی ہیں، جو آ رہے خرچ کرے اپنا خیر ہی نہیں کرتی، اگلے دن کھانے کو ہے نہیں ہے اس کا، تو ظاہر ہے بھانجے کو خیال آئے گا، اور وہ خالہ جو روحانی ماں بھی ہو، وہ ایک دفعہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی خالہ کے ہاتھ روک کے چھوڑوں گا، میں ان کے ہاتھ روک کے چھوڑوں گا. تو یعنی روک جب تک روکوں گا نہیں، چین سے نہیں رہوں گا میں، کیوں؟ تاکہ وہ ان پہ رحم کھانے کے لیے نا، کہ تاکہ یہ اپنا بھی کچھ خیال کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور قسمیں اٹھا رہا ہے. کہا کہ تو نے قسم اٹھائی ہے کہ تو میرا ہاتھ بند کر کے چھوڑے گا، میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں موت تک تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی. کیسی تربیت تھی! ہم عورتیں ہم کہتے چلو اب تو فلاں نے قسم اٹھا لی، اس کی قسم پورا کرنے کے لیے اب تو تھوڑا سا اسٹور کر لو، ایک پلاٹ اور لے لو، چھ پہلے سے ہیں، ایک سرجانی میں بھی ہو جائے گا، قسم بھی پوری ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ ایک ڈیفنس میں 1000 گز کا پروجیکٹ چل ہی رہا ہے، ایک لاسانی میں بھی ٹانگ اڑا دو، اتنی اچھی بات ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ تو اور مدد نہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو وہاں تو مجھے روکنے والا. تو بےچارے ان کے جو بھانجے تھے اور پہلے سے لینے کے دینے پڑ گئے، پریشان ہوگی تو بات ہی نہیں کر رہی، اب ان کو ڈر میری اس حال میں موت واقع ہو جائے، پیغمبر کی زوجہ مجھ سے ناراض، میری خالہ مجھ سے ناراض ہو، اب اپنی جو ہے نا وہ جا کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، بھائی ان سے کو راضی کرو. کتنے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سمجھایا، بالآخر حضرت عائشہ کو خیال آیا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا دل نرم ہو گیا، فوراً لپٹ گئے حضرت عائشہ سے، بھانجے جو ہے اپنی خالہ سے لپٹ کے رونے لگے. اور فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنی قسم توڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ نے اپنی قسم توڑ کے بات چیت شروع کر دی، لیکن اس قسم توڑنے پر حضرت عائشہ کو پھر ندامت ہوئی، کیونکہ قسم باہر توڑنا تو واجب ہے ایسی صورت میں قسم، لیکن کفارہ ادا کریں۔ پھر کفارہ ادا کیا، اس کے بعد پھر دل میں ایک خلش کہ میں نے قسم توڑی ہے، ایک کفارہ ادا کرنے سے وہ خلش پوری نہیں ہوئی، پھر اور سخاوت کا مظاہرہ، تاکہ اس قسم کا کفارہ جو ہے نا، ایک تو اللہ نے کہا ایک اپنی طرف سے بھی ہو، تاکہ قیامت کے دن کوئی حرج نہ ہو۔ پھر غلام باندیاں خرید خرید کے آزاد کر دی، لوگوں سے غلام خریدا آزاد کیا، باندی خریدی آزاد کی، اللہ نے تو کہا قسم کے کفارے میں ایک غلام آزاد، حضرت عائشہ نے درجنوں غلام آزاد کیے خرید خرید، اور زیادہ سخاوت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ تو خیر ہم تو یہ تصور، ہم تو کباب پراٹھے کھانے والے ہیں، اسی بات ہے ہم، میں بھی جو یہ باتیں ہی کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس بھی اگر ایک آدھ وقت کا فاقہ ہو جائے تو چھ ہفتے مزید بیان میں میں شاید نہ کر دوں۔ ہم وہ تصور نہیں کر سکتے اس سخاوت کا اور اس مجاہدے کا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ کوئی یہ پیغمبر کا وہ طرز زندگی ہے جس کی اتباع کا ہمیں لازمی حکم بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اجازت دی حلال پیٹ بھر کے 3 یا 10 ٹائم بھی کھا سکتے ہو صحت کا خیال رکھتے ہوئے، یہ پیغمبر کی ذاتی وہ تھی، ذاتی، اور ذاتی کیوں تھی، اس میں حکمتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، رات بھی کھا رہے ہیں، شام کو سونے کے لیے ہیٹر بھی ہے، اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، موٹے موٹے لحاف بھی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی حرام کی طرف قدم جائیں ہمارے، اور یہ کہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا، تو پھر میرا بھائی یہ بڑی ناشکری ہے، اور ناشکروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ قیامت کے دن اچھا نہیں ہوگا۔ دل کی بے سکونی دنیا میں اور جہنم کی آگ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جو ہے نا جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ان پابندیوں کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے آج بیان ذرا لمبا ہو گیا، برقع پہننے کے باوجود اگر خواتین کی آنکھیں نظر آئیں تو کیا حکم ہے؟ برقع پہننے کے باوجود اگر آنکھیں نظر آئیں تو یہ آنکھوں پر مدار ہیں، آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ بعض خواتین جو ہیں وہ بصورت ہوتی ہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں نے ایک پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ہمارے ایک جاننے والے کہیں سفر کر رہے تھے پنجاب، سامنے ایک خاتون بیٹھ گئی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی، آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، تو یہ لٹو ہو گئے ان پہ، تھے شریف آدمی، اس طرح سے لٹو نہیں کہ وہی ایزی لوڈ شروع کر دیا، ابھی کتنے کا بیلنس صحیح، آج کل تو یہ شروع ہے، تھے ذرا شریف آدمی۔ تو اب خود اپنا واقعہ سنا رہے، کہہ رہے میرا دل ایسا اس عورت کی طرف مائل ہوا، آنکھیں اتنی بڑی بڑی پلکیں اور بڑی دراز آنکھیں، تو یہ میں بتا رہا ہوں صرف آنکھیں کھلی رہیں، اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں اب اس سے بار بار پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی خدمت، کوئی وہ خاتون بھی بڑی ڈھیٹ، کبھی یہ کولر بھر کے لا دو، یہ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا یہ چاٹ والا، اس سے ذرا 10 روپے کی چاٹ تو خرید کے لے آنا۔ بیٹا بیٹا نہیں کہہ رہی، بیٹا کہہ دی تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے نا، یہ آپ لا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ سارے کہہ رہے میں ملتان تک، کراچی سے ملتان تک بھرپور خدمت کرتا رہا ہوں، ملتان اسٹیشن پہ کہتے ہیں ان کو خیر ہے تھوڑا سا مزید بھی فری ہوا جائے، خدمت ہی کرتا رہوں گا، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آگے لاہور یا سرگودا کی طرف جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ خاتون آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے بتایا لاہور میں میرے نواسی کی شادی ہے، اس میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دھک تمہارے کی، نانی ہے کسی کی، چہرہ چھپا ہو اور صرف آنکھیں کھلی ہوں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کسی کی نانی ہے یا 16 سال کی، 15 سال کی لڑکی ہے، 20 سال کی کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آنکھیں چھپائیں۔ وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھینس کو اگر نقاب اڑا دیں، صرف آنکھیں کھول دیں، اندھیرے میں کھڑا کر دیں، یہ نہ پتا چلے کسی کو یہ بھینس ہے، صرف آنکھیں، کتنے لوگ اس سے اس کا موبائل نمبر مانگنا شروع کر دیں۔ یہ تو میں آپ کہہ رہا ہوں، اس وقت تو یہ بات نہیں تھی، لیکن اب کے لحاظ سے محترم آپ اپنا موبائل نمبر کتنے پھینک پھینک کے ہیں اپنا نمبر۔ تو آنکھیں ایسی چیز ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس لیے خواتین کو آنکھوں پہ پردہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سختی اس لیے نہیں کرتا کہ آج کل بالکل ہی پردہ نہیں کر رہی، تو جو نہیں کر رہی تو کم از کم چلو اتنا ہی کر لیں کہ چہرہ ہی چھپا لیں، آنکھیں کھلی رکھ لیں، اصل تو یہ ہے کہ آنکھ بھی چھپائی لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔